अच्छा जी, आगे देखिए भाई। ववजहिन का अन्न शम्स अलकत रिदा आहा आलैहि नकी लौन लम यतखद्ददी व इन्नी लउन्ज़िल हम्मा इंद इहतिज़ारिही बिऔजा अमीर क़ालिन तरूहु व तग़तदी أمون كألواح الإيران نفأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي طرفة ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے بھائی، اور آغاز میں تشبیب ہے، وہ اپنی عشیقہ کے حسن و جمال کو اور اس کی صفات کو ذکر کر رہا ہے، اور آگے کہتا ہے وہ وجہن کا ان شمس القت ردا آہا علیہ نقی اللون لم یتخددی، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، کا ان شمس القت، القا یلقی کے معنی ہے ڈال دینا، ردا آہا، ردا چادر کو کہتے ہیں، نقی اللون، نقی اللون کا معنی ہے صاف ستھرے رنگ والا، صاف ستھرے رنگ والا، نقی اللون صاف ستھرے رنگ والا، لم یتخددی، تخدد کا معنی ہے جھریاں پڑنا، جلد پر جھریاں پڑ جانا، اس کو عربی میں تخدد کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تخدد جلدہ، اس کی جلد میں جھریاں پڑ گئی ہیں، وقت یوں بدل دے گا تمہارے خد و خال، اپنی صورت جو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے، تخدد، تو عربی میں کہتے ہیں تخدد جلدہ، اس کی جلد میں جھریاں پڑ گئی ہیں، ووجہن کا ان شمس القت رداءہا علیہ نقی اللون لم یتخدد، اس میں دونوں روایتیں ہیں، وجہن اور وجہن بھی، وہی وجہن پڑھیں تو اس کا عطف ہے الما پر، وتبسم عن الما، وہ ایسے دانتوں کے ساتھ مسکراتی ہے جو پسندیدہ گندمی رنگ کے مسوڑوں والے ہیں، اسی طرح وہ وجہن اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے کے ساتھ، کأن الشمس القت رداءہا، گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے، سورج کی چادر سے مراد سورج کا حسن و جمال اور اس کی چمک دمک ہے، تو وہ ایسے چہرے کے ساتھ مسکراتی ہے جیسے سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے، یعنی اپنا حسن و جمال اور اپنی چمک دمک اس پر ڈال دی ہے، نقی اللون، اور وہ چہرہ صاف ستھرے رنگ والا ہے، لم یتخددی، اور وہ چہرہ ایسا ہے جس پر جھوریاں نہیں پڑی، تو شاعر نے تین صفات ذکر کر دی اس شعر کے اندر چہرے کی، ووجہ وتبسم عن وجہ، وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے سے، اور چہرہ ہے نکیرا، اور میں نے بتلایا تھا نکیرا کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت، اور صفت کس طرح بنتا ہے کہ وہ فیل اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بنے گا، اور جملہ نکیرا کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ نکیرا کے بعد گویا نکیرا آ گیا تو وہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور جس طرح جملہ فعلیہ جو ہے وہ صفت بنتا ہے، اسی طرح جملہ اسمیہ وہ بھی صفت بنتا ہے، وہ بھی نکیرا کے حکم میں ہے، تو کأن، کأن آپ نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر، اور یہ پورا جملہ، تو وجہن کے بعد پورا ایک جملہ آ گیا جملہ اسمیہ، تو یہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ نکرہ میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آؤ، ایسا یا ایسی، وجہن، اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے سے، کأن الشمس القت رداءہا علیہ، گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے، اور نقی اللون، یہ صفت ثانی آ گئی وجہن کی، بھائی وجہن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا نقی اللون مضا مضافلے ہیں، اور یہ نقی نکرہ ہے اور اللون الف لام اس پر داخل ہے معرفہ ہے، اور نکرہ کی معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ، تو یہ معرفہ وجہن کی صفت کیسے بنے گا؟ تو جواب یاد رکھیے بھائی، اس میں جو اضافت ہے وہ اضافت لفظی ہے. کون سی اضافت ہے؟ اضافت لفظی ہے. ایک اضافت کی دو قسمیں، ایک اضافت لفظی ایک اضافت معنوی. اور اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. یاد رکھو جس طرح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح یہ صفت کے صیغے یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں. ضربا کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول. ضربا زید عمرن، پٹائی کی کس نے؟ کی زید نے. اور کس کی؟ عمر. تو ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول. اسی طرح ضاربون کے لیے بھی ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول. تو جس طرح جس فعل سے صفت کا صیغہ بنتا ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے. ضوریبا زید، ضوریبا کے لیے نائب فاعل چاہیے. تو مضروب جو اس میں مفعول بنا اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ نائب فاعل. کہ کون ہے مضروب، کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ضاربا سے ضارب بنا تو ضارب کے لیے بھی ایک پٹائی کرنے والا فاعل چاہیے. کون ہے ضارب بھائی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صفت کے صیغے بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو. تو فاعل ان کا معمول ہوا. مجھے بتائیے ضربا زید عمران، یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ ضربا نے. تو زید معمول ہوا کس کا؟ ضربا کا. اور ضربا زید عمران، یہ عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضربا نے. تو یہ ضربا کا، تو زید بھی ضربا کا معمول اور عمران بھی ضربا کا. تو صفت کا صیغہ بھی اسی طرح ایک فاعل چاہے گا اور ایک مفعول. تو صفت کے صیغے کی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت کر دیں تو یہ اپنے معمول کی طرف اضافت ہوئی. کیا ہوئی؟ معمول. اور اپنے معمول کی طرف صفت کے صیغے کی اضافت ہو تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں. یہ صرف تنوین گرانے کا فائدہ، تنوین یا تنوین کے جو مشابہ ہو، تنوین کے قائم مقام ہو، یعنی نون تثنیہ یا نون جمع، صرف ان کو گراتا ہے اور تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں. تفصیل اور سن لو. غلام زیدین، غلام کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ زید کی طرف. تو زید ہے معرفہ، تو غلام بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. اب غلام زیدین سے ہر غلام مراد نہیں، خاص زید کا غلام مراد ہے، تو یہ بھی معرفہ بن گیا. ایک متعین غلام پہ یہ دلالت کر رہا ہے. یہ تو تھا نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں، اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو پھر وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اضافت. غلام رجلین، دیکھو غلام بھی نکرہ اور رجل بھی، لیکن اس نے تخصیص کا فائدہ دیا. مرد کا غلام معلوم ہوا، عورت کا غلام نہیں، عورت کے غلام اس سے نکل گئے. تو افراد کم ہو گیا نہیں؟ فرض کرو دنیا میں 100,000 مردوں کے غلام ہیں، 100,000 عورتوں کے غلام تھے، تو جب میں نے کہا تھا غلام ان کتنے احتمال تھے؟ ہاں 200,000 احتمال. ہر غلام پہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، چاہے مرد کا غلام ہو چاہے. لیکن جب میں نے کہہ دیا غلام الرجلین، اب صرف کتنے پر بولا جائے گا؟ اب صرف 100,000 پر. احتمال کم ہو گئے، اس کو کہتے ہیں تخصیص. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو عام اضافت ہوتی ہے یہ تخصیص یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے. معرفہ کی طرف اضافت ہو تو یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو. غلام زیدین میں نے کس کی طرف اضافت کی؟ زید یعنی معرفہ کی طرف، تو یہ تعریف کا فائدہ دے گی، یعنی اس نے غلام کو بھی معرفہ بنا دیا. اور غلام الرجلین میں نے کس کی طرف اضافت کی؟ نکرہ کی طرف، تو یہ تعریف کا فائدہ تو نہیں دے گی، ہاں تخصیص کا فائدہ دے گی. تو یہ جو عام اضافت ہے یہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے بھائی. جب بھی اضافت کرو گے یا تعریف آئے گی یا تخصیص، اس کو کہتے ہیں اضافت معنوی. دیکھو معنی کے اندر فائدہ دے رہی ہے تخصیص کا یا تعریف کا، جبکہ دوسری اضافت اضافت لفظی ہے. اضافت لفظی جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. اور یہ نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تعریف کا. یہ صرف لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں. یعنی لفظوں میں کیا تخفیف آئی؟ مضاف پر سے تنوین ہو تو تنوین گر جاتی ہے، تثنیہ یا جمع والا نون ہو تو وہ گر جائے گا، بس اور کوئی فائدہ نہیں اس کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نقی لون، یہ نقی صفت کا صیغہ ہے بھائی، صفت مشبہ ہے، اور اللون اس کا معمول ہے، صاف ستھرا. کیا چیز ہے صاف ستھری؟ رنگ ہے، رنگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ نکیرہ ہی ہے، دیکھنے میں شاید آپ کو لگے معرفہ ہے لیکن یہ نکیرہ کا نکیرہ ہے، کیونکہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اپنے. تو نکیرہ کے بعد نکیرہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے عموماً؟ صفت. تو وجہ نکیرہ تھا کأن الشمس القت رداءها علیہ، یہ پورا جملہ آیا اور یہ بھی نکیرہ، تو یہ بھی صفت بنے گا. اور نقی اللون یہ بھی کیا بنے گا؟ صفت. یہ بھی صفت ثانی بن گیا. اور لم یتخددی، پھر فعل آ گیا نکرہ کے بعد، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو یہ تینوں صفات ہیں چہرے کی. وجہ کأن الشمس القت رداءها علیہ نقی اللون لم یتخددی، اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے کے ساتھ گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے. نقی اللون، وہ چہرہ ایسا ہے کہ صاف ستھرے رنگ والا ہے. لم یتخددی، وہ چہرہ ایسا ہے جس پر جھریاں نہیں پڑی. تو وجہن جو ہے اس میں دونوں روایتیں آئی ہیں، مجرور بھی آیا ہے اور مرفوع بھی، ووجہن بھی آیا ہے بھائی. مجرور پڑھیں تو اس کا عطف کس پر ہے؟ الما پر، اور وہ مجرور ہے کہ اس کیونکہ اس پر عن داخل ہے، تو وجہن بھی کیا ہوگا؟ مجرور. اور چاہیں تو اس کو مرفوع پڑھیں، اس صورت میں یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. ای ولہا وجہن، ولہا تو لہا خبر مقدم، اور وجہن مبتدا مؤخر، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے بھائی. وَإِنِّي لَأُمْضِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي. امزا یمزی کا معنی ہے نافذ کرنا، پورا کرنا. الہم، ہمن، ہمن کا ایک معنی ہے غم بھائی، غم. اور اسی طرح ہمن کا ایک معنی ہے ارادہ، ارادہ. عند احتضاری ہی، احتضار کا معنی ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا. بعوجاء، عوجاء عوج سے ہے، عوج ٹیڑے پن کو کہتے ہیں بھائی، ٹیڑا پن، ٹیڑا ہونا. اور یہ عوجاء یہ صفت ہے ای بناقت عوجاء، اس پر با جارہ داخل ہے، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے بھائی اس لیے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں، کیونکہ الف تانیس ہے نا، آپ نے پڑھا الف تانیس کیا ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور الف تانیس دو طرح پر ہے، ایک الف ممدودہ ہے اور ایک الف مقصورہ. یہ الف ممدودہ ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، یہ الف ممدودہ. تو اصل میں کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور موصوف کیا ہے؟ ناقہ، بناقت عوجاء. تو عوجاء عوج سے ہے، عوج میں کیا مانا؟ ٹیڑا پن. تو عوجاء وہ اونٹنی جو ٹیڑی چال چلنے والی ہو، یعنی مستانہ چال چلنے والی ہو. ایک ہے سیدھا راستے پر چلنا، اور ایک حیوان مستی میں طاقتور، خوب طاقتور اور مست حیوان ہے، جانور ہے، سواری ہے، وہ ظاہر سی بات ہے مستی کے اندر وہ عام رفتار سے بھی نہیں چلے گا بھائی، دوڑنے کی طرح چل رہا ہوگا. ایک آدھ سوار تو اس کے لیے کوئی وزن ہے ہی نہیں بھائی، تو مستی کے اندر دوڑتا ہوا کبھی ایک طرف تھوڑا سا ہو جائے گا، کبھی دوسری طرف، جیسے انسان نشاط کے اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ حیوان بھی کیا ہے، وہ اونٹنی بھی کیا کہتا ہے، اونٹنی بھی میری بڑی مست ہے اور ٹیڑھی چال چلنے والی ہے، یعنی مستی کے اندر کبھی ایک طرف ہو جاتی ہے راستے سے اور کبھی دوسری طرف ہو جاتی ہے. مرقال، مرقال کا معنی ہے تیز رفتار، بھائی تیز رفتار، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ صفت اسی طرح استعمال ہوتی ہے. اونٹ بھی تیز رفتار ہو تو عربی میں کہتے ہیں جمل مرقال، اونٹنی تیز رفتار ہو تو بھی اسی طرح بولتے ہیں ناقۃ مرقال. تروح و تغتدی، راح یا روح کا معنی ہے شام کے وقت نکلنا، بھائی شام کے وقت سفر وغیرہ پر روانہ ہونا. اور و تغتدی، اقتدا یقتدی کے معنی صبح سویرے نکلنا، صبح سویرے روانہ ہونا. اور راح یا روح کا معنی شام کو روانہ ہونا، جیسے گزشتہ معلقے میں آیا تھا وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَفَّلِ. تو راحہ یا روح کا معنی شام کے وقت نکلنا، شام کو روانہ ہونا، شام کو سفر پر چلنا. الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے؟ تو شاعر کہتا ہے وَإِنِّي لَأُمْزِ الْهَمَّ عِنْدَ اَخْتِظَارِهِ بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، اور یقیناً میں البتہ پورا کرتا ہوں الہم ارادے کو. ہم کا یہاں معنی کر لیں ارادے کے، امزا یمزی کا معنی پورا کرنا، میں اپنے ارادے کو پورا کرتا ہوں عند اختیاری ہی، جب وہ حاضر ہو جائے، جب ارادہ کیا ہو جائے، ارادے کے حاضر ہونے کا معنی ہے ارادہ بن جانا، ارادہ بن جانا. اور میں پورا کرتا ہوں ارادے کو جب میرا ارادہ بن جائے بیعو جا ایک مست چال چلنے والی اونٹنی پر مرقال جو تیز رفتار ہے، تروح و تغتدی شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے، و تغتدی اور صبح بھی سفر پر نکلتی ہے، یعنی بڑی طاقتور اونٹنی ہے، دن رات سفر میں رہتی ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں، مستانہ چال چلنے والی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ عوجا کا میں نے معنی کیا ٹیڑھی چال چلنے والی، بھائی مست چال چلنے والی، جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ عوجا سے مراد ہے دبلی پتلی، بھائی دبلی پتلی، انہوں نے عوجا کا ترجمہ کیا کیا یہ کہ اس سے شاعر کی مراد ہے دبلی پتلی، بھائی کہ میری اونٹنی بڑی دبلی پتلی ہے، یعنی اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو بھائی پھر اس کو عوجا کے ساتھ کیسے تعبیر کیا، دبلی پتلی اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ میری اونٹنی کا جو پیٹ ہے کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، خوب چھوٹا پیٹ ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی ساخت کچھ ٹیڑھی سی معلوم ہوتی ہے. کیا معلوم ہوتی ہے؟ ساخت ٹیڑھی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل اس کی مضبوطی اور دبلے پتلے اور چست ہونے کی علامت ہے. یہ ہر وقت سفر وغیرہ میں رہتی ہے، اس کی عادی ہے اور اس کو ان چیزوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، بھائی تو دبلے پتلے بدن والی ہے، اس کو کس سے تعبیر کیا؟ عوجا سے. اسی طرح میں نے ترجمہ کیا تروح و تغتدی کہ وہ شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر نکلتی ہے. شام کا یہ معنی نہیں بالکل شام کو، بس نصف یوم کے بعد جو ہے جو سفر ہو، سفر پر روانہ ہو نکلے، وہ سارا راحہ یا روح کے اندر داخل ہے بھائی، اس کو کیا کہیں گے؟ شام کو سفر پر نکلنا. اور ایک ہوتا ہے صبح، بالکل آغاز یوم، یعنی بالکل صبح سویرے منہ اندھیرے سفر پر نکلنا، اس کو کہتے ہیں اغتدا بھائی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں نے کیا ترجمہ کیا، تروح و تغتدی وہ شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر نکلتی ہے، یعنی ہر وقت سفر میں رہتی ہے، خوب خوب مضبوط اور خوب سفر کرنے والی اونٹنی ہے. جبکہ بعض شارحین نے لکھا کہ معنی یہ ہے، شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ میری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہے کہ جب وہ صبح کو سفر پر نکلتی ہے تو شام کا سفر بھی صبح ہی میں کر لیتی ہے، اور جب شام کو سفر پر نکلتی ہے تو اگلے دن صبح کا سفر بھی وہ اسی شام میں کر لیتی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ صبح سفر پر نکلتی ہے تو شام کا سفر بھی اسی صبح میں وہ کر لیتی ہے, اور شام کو جب سفر پر نکلتی ہے تو اگلی صبح کا سفر بھی وہ اسی شام میں کر لیتی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو یہ دو معنی بھی بات شارحین نے کیے, بھائی یہ بھی یاد رکھیے گا. اور یہ عام شارحین کے ترجمے میں نہیں کر رہا, یہ قدیم شارحین سینکڑوں سال پہلے جنہوں نے شروحات کی ہیں ان کی شروحات بیان کر رہا ہوں بھائی, آج کل کے شارحین کی نہیں. وَإِنِّي لَأُمْضِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي, اور میں اپنے ارادے کو پورا کرتا ہوں جب وہ میرا ارادہ بن جائے ایک ایسی مستانہ چال چلنے والی تیز رفتار اونٹنی پر جو شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر نکلتی ہے. یا ہم کا دوسرا ترجمہ کر لیں, ہم کا دوسرا ترجمہ کیا تھا؟ غم. وَإِنِّي لَأُمْزِ الْحَمَّ, اور میں غم کو پورا کرتا ہوں, یعنی میں غم سے چھٹکارا پاتا ہوں, اس سے اپنے آپ کو دور لے جاتا ہوں, اس غم کو میں ختم کرتا ہوں. عند احتضارہی, جب وہ غم حاضر ہو جائے, یعنی میرے اوپر کوئی غم آ جائے, میرے آس پاس کوئی غم آ جائے تو اس سے میں اپنے آپ کو اس سے بچا, اس سے دور کرتا ہوں. بعوجاء, کس کے لیے؟ مست چال چلنے والی اونٹنی کے ذریعے جو تیز رفتار ہے, شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر روانہ ہوتی ہے. امون ان کا الواح الایرانی نفعتها علی لاحب ان کا انہ زہر برجدی. بھئی یہ تشبیب کے بعد شاعر نے اب اپنی اونٹنی کی تعریف شروع کر دی, پہلے اپنی عشیقہ کے حسن و جمال کو ذکر کیا اور اب اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کر رہا ہے بھائی. اور عرب کا سب سے بڑا خزانہ ان کے یہ اونٹ تھے بھائی, کیونکہ وہاں پر کوئی زراعت وغیرہ تو ہوتی نہیں, ریگستانی علاقہ ہے, شدید گرمی پڑتی ہے, فصلیں وغیرہ نہیں ہوتی. یہی اونٹنی اور اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کا سب سے بڑا خزانہ, انہی پر وہ سفر کرتے ہیں, انہی کے دودھ پی کر وہ گزر بسر کرتے ہیں, انہی کا گوشت کھا کر وہ زندگی گزارتے ہیں, تو یہ ان کا سب سے بڑا خزانہ. تو لہذا اب عاشقہ کے حسن و جمال کے بعد کس کو ذکر کیا؟ اب اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کر رہا ہے. اور عموماً شعراء اس کے تشبیب کے بعد اپنے اونٹ وغیرہ کی صفات ذکر کرتے ہیں, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ میری عاشقہ اگرچہ یہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے سفر پر, لیکن فکر کی کوئی بات نہیں, میرے پاس ایک بڑی مضبوط طاقتور سواری اور اونٹنی موجود ہے اور یہ مجھے وہاں فوراً ہی اس کے پاس پہنچا دے گی بھائی. تو آگے کہتا ہے, امون ان کا الواح الایرانی نفعتها علی لاحب ان کا انہ ظہر برجدی. امون ان, امون امن سے ہے, امن سے, امون ان امن والی یعنی بے خطر, وہ سواری جس میں یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ اپنے سوار کو گرا دے گی یا پھسل کر گر پڑے گی اور سوار کو چوٹ لگے گی, تو ایسی بے خطر سواری کو عربی میں امون کہتے ہیں بھائی. امون, امن والی, بے خطر. کا الواح, الواح کہتے ہیں تختوں کو بھائی, لکڑی وغیرہ کے چوڑے بڑے بڑے تختے ہوں ان کو الواح کہتے ہیں بھائی. ایران, ایران کہتے ہیں بڑے تابوت کو بھائی, وہ لکڑی کا صندوق جس کے اندر میت کو دفنایا جاتا ہے اس کو تابوت کہتے ہیں. اور عرب کے ہاں میت کو تابوت میں نہیں دفناتے تھے, لیکن کوئی ان کا بڑا سردار ہوتا تھا اور عظیم انسان ان کا ہوتا تو اس کو وہ بڑے تابوت کے اندر دفنایا کرتے تھے بھائی. تو ایران وہ بڑا تابوت بھائی. نفعتها, نفع صاد کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ساتھ بھی ہے. نفع, نفع اور نفع کا معنی ہے سواری کو تیز چلانا, ڈانٹ کر یا لاٹھی کے ذریعے مار کر سواری کو تیز چلانا, اس کے لیے نفع لفظ بولتے ہیں بھائی. سین کے ساتھ بھی یہ ہے اور صاد کے ساتھ بھی, دونوں کا ایک ہی معنی ہے. علی لاحبن, لاحق کہتے ہیں کھلے اور واضح راستے کو، کھلا اور واضح نمایاں جو راستہ ہو اس کو لاحب کہتے ہیں. کَأَنَّهُ زَهْرُ بُرْجُدِ، زہر کہتے ہیں پشت کو بھئی، پشت. برجد، برجد کہتے ہیں دھاری دار موٹی چادر کو بھئی، دھاری دار موٹی چادر. اَمُونِن بھئی، یہ مجرور ہے کیونکہ یہ صفت ہے عوجا کی بھئی، اور عوجا دراصل صفت کس کی ہے؟ ناقہ کی. بِنَاقَةٍ عَوْجَا، تو عَوْجَا اس کی ایک صفت، مِرْقَال دوسری صفت، تَرُوحُ وَتَغْتَدِي بھی اس کی صفات، اَمُونٍ یہ بھی مجرور اس کی صفت بھئی، میری وہ جو اونٹنی ہے، اَمُونٍ بڑی بے خطر ہے، بڑی امن والی ہے. الْوَاحِ الْإِرَانِ، جیسے کہ بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں، جیسے بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں بھئی، بھائی تابوت بڑا ہے اس کے خوب چوڑے چوڑے تختے ہوں گے، اسی طرح میری اونٹنی کی جو پشت ہے اور کمر ہے وہ بھی اسی طرح خوب مضبوط اور ٹھوس اور چوڑی ہے، یعنی اس پر سوار بیٹھا ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے اسے جیسے میں کسی چوڑے سے تختے پر بیٹھا ہوں، بڑے اطمینان اور سکون سے، کسی قسم کی تکلیف اسے نہیں ہوتی بھائی. معنی سمجھ میں آیا؟ کا الواحل ایرانی، جیسے کہ تابوت کے تختے ہوتے ہیں. نفعتها، نفعت ماضی ہے، ماضی بمانے مضارع کے بھائی. نفعتها، میں اس دوڑاتا ہوں. على لاحب، کھلے وسیع راستے پر. کأنه ظهر برجدی، گویا کہ وہ ایک موٹی دھاری دار چادر کی پشت ہو. لاحب نکیرہ آیا، اور نکیرہ کے بعد پھر پورا جملہ اسمی آ گیا، کأنہ ظہر برجدی، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو میں اس کو دوڑاتا ہوں علی لاحبین، ایسے کھلے راستے پر گویا کہ وہ موٹی دھاری دار چادر کی پشت ہے. وہ راستہ کس کی طرح ہے؟ دھاری دار چادر کی طرح ہے. کیا معنی راستہ دھاری دار چادر کی طرح ہے؟ بھئی دیہات میں خصوصاً اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ریتلے علاقے کے اندر اور زیادہ مشاہدہ ہوگا کہ راستہ ہو، کھلا چوڑا راستہ ہو، اس پر آپ دیکھیں گے ایک طرف اگر بکری کے پاؤں کے نشانات ہیں، دوسری طرف گائے کے پاؤں کے نشانات ہیں، تیسری طرف کسی انسان کے قدموں کے نشانات ہیں، چوتھی طرف ایک اور انسان کے قدموں کے نشانات ہیں، تو مختلف قسم کے یعنی اس پر نشانات بنے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے دھاریاں بنی ہوں بھائی. سورج سمجھ میں آگئے؟ تو وہ میری اونٹنی جو ہے، امون کا الواحل ایرانی، نفعتها علی لاحبین کا انہ ظہر برجدی، وہ اونٹنی ایسی ہے جو بڑی ہی بے خطر ہے، جیسے کہ بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں، میں اس کو چلاتا ہوں ایسے کھلے وسیع راستے پر گویا کہ وہ دھاری دار چادر کی پشت ہو. جمالیت وجنا اتردی کا انہا سفن جتن تبریلی ازہر اربدی. جمالیت، یہ نسبت ہے جمل کی طرف، جمل کی طرف، اور یہ نسبت یہ تشبیہ کے لیے ہے کہ وہ میری اونٹنی جو ہے نر اونٹ جیسی ہے بھائی. ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں ایک نر حیوان ہے، ایک مادہ نر کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے بھائی، زیادہ قوت والا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو کہتا ہے میری یہ اونٹنی بھی کس کی طرح ہے؟ نر اونٹ کی طرح طاقتور اور مضبوط ہے. تو جمالیہ نسبت ہے کس کی طرف؟ جمل کی طرف. جمل نر اونٹ کو کہتے ہیں، نر اونٹ جیسی ہے. وجنا، وجنا کہتے ہیں بڑے رخسار والی، بڑے جبڑوں والی، یعنی خوب گوشت سے پر بدن ہے اس کا، خوب مضبوطی سے گوشت اس کے جسم پر بھرا ہوا ہے. تردی، ردا یردی کے معنی ہے دوڑنا بھائی، ہلکی رفتار سے دوڑنا. ردا یردی اصل میں کہتے ہیں وہ رفتار جو دوڑ اور چلنے کے بیچ کی ہو، چلنے سے تیز اور دوڑنے سے کم، لیکن بہرحال یہاں مطلقاً دوڑنے کے معنی میں ہے. تردی دوڑتی ہے. کأنہا سفن نجتن، سفنجہ کہتے ہیں مادہ شتر مرغ کو بھائی، مادہ شتر مرغ کو. تبری برا یبری کے معنی ہے سامنے آنا، سامنے آنا. لازعارا، ازعار کہتے ہیں کم اور بکھرے ہوئے پروں والا، ازعار جس کے پر تھوڑے ہوں بکھرے ہوئے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازعار. ازعار. اور اربد، اربد کہتے ہیں خاکستری رنگ والا، اربد خاکستری رنگ والا. خاکستری رنگ کون سا ہے بھائی؟ جی ہاں بھائی، راکھ، راکھ جیسا رنگ ہو اس کو خاکستری رنگ کہتے ہیں. اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں وہ چیز جل کر خاکستر ہو گئی، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یعنی راکھ بن گئی، جل کر راکھ بن گئی. تو راکھ جیسا جو رنگ ہے اس کو خاکستری رنگ کہتے ہیں. تو اربد خاکستری رنگ والا. جمالیتن وجنا اتر دی کا انہا سفن جتن تبریلی اظہار اربدی، میری وہ اونٹنی جو ہے نر اونٹ کی طرح ہے، بڑی مضبوط اور طاقتور، وجنا اور بڑے جبڑوں والی ہے، یعنی خوب گوشت سے اس کا جسم پر ہے، بھرا ہوا ہے. تر دی وہ دوڑتی ہے، کا انہا سفن جتن گویا کہ وہ ایک مادہ شتر مرغ ہے. دیکھو سفنجا نکیرا آیا اور تبری اس کے بعد فیل آیا، اور نکیرا کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لیے صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی. نکیرا کے اندر کانہا سفنجا تن گویا کہ وہ ایک ایسی مادہ شتر مرغ ہے، تبری جو سامنے آ گئی ہے، لازعار اربدی ایک ایسے کم بکھرے ہوئے پروں والے خاکستری رنگ کے شتر مرغ کے سامنے، جو سامنے آ گئی ہے بھائی. جیسے جیسے جوان شتر مرغ مستی کے اندر مادہ کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے اور مادہ جو ہے وہ اس سے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑتی ہے، تو کہتا ہے میری یہ جو اونٹنی بھی ہے رفتار کے اندر اسی طرح ہے، جیسے وہ مادہ شتر مرغ بڑی رفتار سے دوڑتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، میری یہ اونٹنی بھی اسی طرح بڑی برق رفتار ہے اور بڑی تیزی سے اس راستوں کو طے کرنے والی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو گویا تشبیہ بھی یہاں پر ایک تو اونٹ کے ساتھ طاقتور اور مضبوط ہونے میں، اور شتر مرغ مادہ شتر مرغ کے ساتھ تشبیہ دی تیز دوڑنے کے اندر اور رفتار کے اندر. جمالیت وجنا اثر دی کا انہا سفنجتن تبریلی ازہارا اربدی، میری اونٹنی جو ہے وہ نر اونٹ کی طرح ہے، بڑے رخسار والی ہے. تر دی وہ دوڑتی ہے گویا کہ وہ ایسی مادہ شتر مرغ ہے، تبریلی ازہارا اربدی جو سامنے آ گئی ہو کم بکھرے ہوئے پروں والے خاکستری رنگ کے شتر مرغ کے، یعنی اس کے سامنے آ گئی ہو. شتر مرغ جو ہے اس کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پر بھی اس پر زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے پر کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ خاکستری رنگ کے ہو جاتے ہیں اس کے پر. تو یہ کم اور بکھرے ہوئے پروں والا اور خاکستری رنگ کو ذکر کیا، مراد جوان شتر مرغ ہے. کیا مراد ہے؟ ہاں جوان، جیسے کہ شتر مرغ، مادہ شتر مرغ جو کسی جوان شتر مرغ کے سامنے آ جائے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اور امونی یہ مجرور ہے بھائی، کیونکہ ما قبل میں اول صفت بعوجا وہ کیا آئی تھی؟ مجرور. با جارہ داخل ہے نا، با جارہ کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، اور عوجا میں نے بتلایا کہ یہ مجرور ہے لیکن اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کے ساتھ الف تانیث ملا ہوا ہے. تو جتنی بھی آگے صفات آئیں گی وہ مجرور ہوں گی بھائی، جیسے عوجا یہ بھی مجرور ہے، مرقال یہ بھی کیا ہے؟ مجرور. امون امن والی یہ بھی مجرور ہے، اور آگے جمالیت یہ بھی مجرور ہے، وجنا یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے بھائی، اس کے آخر میں بھی الف تانیث ہے. تو یہ ساری صفات مجرور ہیں بھائی. عوجا صفت ہے, اے بناقتن عوجا, تو موصوف مجرور, تو ساری صفات بھی کیا ہیں؟ مجرور ہیں. سبق اچھی طرح حل ہو گیا؟ چلیے بس. ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.